میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایک آنکھ والا شخص منحوس ہے، جو صبح و سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا ہماری متفقہ رائے ہے کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے، اسے ہمارے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ فوراً کوئی رائے قائم کرنا نہیں چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہو غور و تفکر کر لے۔ اور کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواب گاہ کے دروازے کو کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا اور دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا، لباس زیب تن کیا، اور اس کے بعد جوں ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود ایک زہریلے بچھو نے اسے ڈنک مارا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں، تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے. زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ گیا. محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے. ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا. جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان بچی. لیکن اس تکلیف کی وجہ سے کئی روز تک بسترے علالت پر گزارنا پڑے. جب طبیعت کچھ سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا اور بادشاہ کو بچھو نے کاٹا اور بادشاہ بیمار پڑا تو اتنے عرصے تک اس ایک آنکھ والے آدمی کو قید کر لیا گیا. اب جب بادشاہ کی طبیعت سنبھلی اور وہ دوبارہ دربار میں آیا, اس نے کہا کہ لاؤ اس شخص کو کہ جس کی شکل دیکھ کر مجھے دین دیکھنے نصیب ہوئے. چنانچہ بادشاہ کے سامنے اسی ایک آنکھ والے آدمی کو پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے. کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت نے کر لیا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس کی شکل دیکھی اور اس اذیت میں پڑے. وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے میرے ملک سے نہ نکالیے. یہ دیکھ کر اس کی آہو زاری دیکھ کر اس کی گریہ زاری دیکھ کر اس کا رونا دیکھ کر اس دربار میں موجود ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی. علیجہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا اس لیے یہ منحوس ٹھہرا, لیکن معاف کیجئے گا کہ اس نے بھی تو صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو اب تک قید میں رکھا گیا اور اب شاید اس کو ملک بدر کر دیا جائے, ملک سے نکال دیا جائے. تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے, غور کیجئے کہ منحوس کون ہے. یہ شخص ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو بچھو نے کاٹا, یا آپ کہ آپ کا چہرہ اس نے صبح صبح دیکھا اور اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوا. یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. آئیے ان مدنی پھولوں کو سمیٹ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ کسی شخص یا جگہ یا چیز یا وقت کو منحوس جاننا, اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ محض وہمی خیالات ہیں. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے اسی نوعیت کا ایک سوال کیا گیا، اس سوال کو بھی سنتے ہیں اور میرے آقا اعلی حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا اسے بھی غور سے سنتے ہیں۔ سوال کیا گیا، ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ شخص سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، یعنی اس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی، چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب بارہا تجربہ ہوتا رہا ہے اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو واپس اپنے مکان پر آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، سائل نے ساری سچویشن بتائی اور یہ سوال کرنے والوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے جو اہل علم حضرات سے مفتیان کرام سے سوالات کرتے ہیں دار الافتاء میں جا کر، تو وہ پورے واقعے کی یا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے اس کو اچھی طرح بیان کریں تاکہ مفتی اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھ کر اس کو جواب دے، جو آپ سوال کریں گے اس کے مطابق آپ کو جواب ملے گا۔ تو اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال یہ ہو رہا ہے، غور کیجئے کہ اب پوچھا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے، کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت پہ قربان جائیے، فیضان رضا انشاءاللہ عز وجل۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شگنے بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض جو لوگوں نے اختیار کیا وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلے جائیں، ہرگز نہ رکیں نہ واپس آئیں۔ واللہ اعلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جو حکایت ہم نے سنی اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ عموماً ہم بھی جوتے استعمال کرتے ہیں اور جب اتارتے ہیں تو ایک تو جوتے پہننے اور اتارنے کی سنتیں ہمیں معلوم ہو کہ اتارتے وقت کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے، پہنتے وقت کون سا پاؤں داخل کرنا ہے، تو پہنتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کے سیدھا قدم جو ہے وہ جوتے میں داخل کرنا ہوتا ہے اور پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا نکالیں پھر سیدھا۔ اب جب جوتے وغیرہ ہیں بند ہوتے ہیں جو، انہیں چاہیے کہ پہننے سے پہلے جھاڑ لیں کہ کوئی کیڑا یا کوڑا وغیرہ نہ ہو، ورنہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی کیڑا ہوتا ہے کاٹ لیتا ہے یا زہریلا جانور ہوتا ہے کاٹ لیتا ہے تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے. تو سنت پر عمل کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے. فیضان سنت انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, علاقائی دورہ برائے کی دعوت میں شرکت کریں گے, اپنے علاقوں میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یوں علم دین کا بے بہا خزانہ حاصل کرتے رہیں گے. تو یہاں پر یہ مدنی پھول بھی اپنے گلدستے میں سجا لیجئے کہ جب بھی جوتے پہنا کریں تو اس کو جھاڑ لیا کریں. اسی طرح موزے وغیرہ اب سردیاں ہیں پہنتے ہیں تو جب موزے پہنے تو اس کو بھی جھاڑ لیا کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس شخص کی سخت دل آزاری ہے. یعنی ہم یوں غور کریں کہ کوئی ہمارے بارے میں کہے یار تو تو منحوس ہے, جب تیری صورت دیکھتا ہوں میرا کوئی کام جو ہے وہ اٹک جاتا ہے. تو اب جس نے ہمیں منحوس کہا تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی, کتنی سخت دل آزاری ہوگی اور کتنی تکلیف پہنچے گی, قلبی اذیت ہوگی. تو جب ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں منحوس کہے تو ہم دوسرے کو منحوس کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ عام طور پہ یہ اس طرح کی گفتگو وہی لوگ کرتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں, کم عقل ہوتے ہیں, کم علم ہوتے ہیں, اور بالخصوص عورتیں بات بات پر اس طرح کے کلمات نکالتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو منحوس قرار دینا کہ تو منحوس ہے, یہ اس کی سخت سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے. وہ شخص منحوس نہیں ہے, آپ نے کہا کہ تو منحوس ہے تو یہ تہمت دھری, یہ ایک الگ گناہ. اور یہ دونوں کام, دل آزاری کرنا اور تہمت لگانا, دونوں کے دونوں کام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مذکورہ گناہوں کی مذمت پر دو روایتیں پیش خدمت ہیں, ان کو سنیے, خوف خداوندی عزوجل سے سروں کو دھنیے. چنانچہ شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اللہ عز و جل اس کو اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے. غور کیجیے, غور کر, بات کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں, ذرا سی زبان حرکت کری اور سامنے والے کے لیے ہم نے ایسا کلمہ کہہ دیا, ایسی بات کہہ دی, بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے ہم اس پہ تہمت دھر دیتے ہیں اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا. کتنی اذیت ناک سزا ہے, خون کی بدبو اور کیچڑ پیپ, ویسے یہ گن آنے والی چیزیں. تو ایسے ماحول میں اس بدبخت کو رکھا جائے گا کہ جو مسلمان کے لیے ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی. الامان والحفیظ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غور تو کیجئے, آج زبان سے ایذا دینے کا معاملہ ہے, ہاتھ سے ایذا دینے کا معاملہ ہے, نظروں کے ساتھ بھی ایذا دی جاتی ہے. جی ہاں, کسی کو گھور کے دیکھا, دل آزاری ہوئی اس کی, زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے, اس طرح لتھاڑ دیتے ہیں بعض اوقات کہ سامنے والا دل محسوس کر رہ جاتا ہے, بول نہیں پاتا, وہ آج نہیں بول پا رہا, لیکن اس کا رب عز و جل جس کا یہ بندہ ہے کل اس کا حساب تم سے لے گا. اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت ہم غور تو کریں ہم بول کیا رہے ہیں, کیا ہماری یہ بات کہیں سامنے والے کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن جائے گی, اس کو ایزا رسانی کا سبب تو نہیں بن جائے گی. اسی لیے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں قفل مدینہ کی تحریک دی ہے, تو بار بار امیر اہل سنت ہمیں توجہ دلا رہے ہیں. غور کیجئے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی؟ سرکار فرما رہے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. کیا ہم اس بات کو گوارا کریں گے کہ ہم سرکار کو تکلیف دیں؟ کیا کوئی عاشق رسول جو عشق رسول کا دم بھرتا ہو, جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو, جو سرکار کی محبت کا دم بھرتا ہو, ان کی سنتوں پر عمل کا جذبہ رکھتا ہو, کیا اسے یہ بات گوارا ہوگی کہ وہ سرکار کو تکلیف پہنچائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, ہمیں ڈرا رہا ہے, اے مسلمانوں کو ایزا دینے والو ہوش کرو, تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہو جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی ایزا دی, تکلیف دی, اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور اسی پہ بس نہیں, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایزا دی. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمیں ڈر جانا چاہیے, ڈر جانا چاہیے. اس میں وہ لوگ بھی غور کریں جو جیبے قطر لیتے ہیں, لوگوں کی چیزیں اچک لیتے ہیں, لوگوں کا مال چھین کے بھاگ جاتے ہیں, گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیتے ہیں, رقوم چھین لیتے ہیں, زیورات چھین لیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. یقیناً یہ ایزا رسانی ہے, مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے, تو ایسا شخص کہیں بروز قیامت پھنس نہ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں ایزائے مسلم سے بچا لے. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے, بغور سنیے ترجمہ قرآن کنز الایمان, بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, اور یہاں صرف توبہ نہیں بلکہ ساتھ میں جس کی دل آزاری کی ہے اب تک, جس کو ایزا دی ہے اس سے معافی مانگنا پڑے گی کہ اس میں حق کے عبد کو تلف کیا ہے, بندوں کے حقوق کو تلف کرنا. اللہ 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 ہمیں محفوظ فرمائے. شگن جو ہمارا موضوع ہے, بد شگونی, شگن, شگن کے معنی ہے فال لینا, یعنی کسی چیز, شخص, عمل, آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں, ایک ہے برا شگن جس کو بد شگونی کہتے ہیں, اور ایک ہے اچھا شگن. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت اللہ قوی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں, اچھا شگن یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا, یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو, اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. شریعت نے, ہماری شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھے شگن لے, اور خوش ہو اور اپنا کام خوشی سے کرے اور برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنا کام روکے. اچھے شگن کی مثال بڑے پیارے انداز میں پیش کی گئی. ہم کسی کام کو جا رہے ہیں, کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ, یا سعید اے سعادت مند, اے نیک بخت. ہم نے خیال کیا کہ آج تو اچھا نام سنا ہے بھائی, آج تو کسی نے مجھے ہدایت یافتہ کہا, آج تو کوئی رشید کے پکار رہا ہے, کوئی سعید کے پکار رہا ہے, آج تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی. یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی صبح صبح, ہم گھر سے نکلے اور سامنے امیر اہل سنت کی زیارت ہو گئی, سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. یا گھر سے نکلے کوئی اللہ کا نیک بندہ, تہجد گزار, پرہیزگار, متقی, مدنی انعامات کا عامل, حیا سے نظریں نیچی رکھنے والا, قفل مدینہ والا, اس کی زیارت ہو گئی. تو اب کیا ہوگا, اسے اپنے حق میں وہ اچھا سمجھے گا نا, یار آج تو یار ماشاءاللہ پیر صاحب کی صبح صبح زیارت ہو گئی, آج کا دن تو مدینہ مدینہ گزرے گا. جبکہ بدشگونی کیا ہے, اس کی مثال, ایک شخص سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اب یہ نکلا ہی تھا, راستے سے بلی کو جانا تھا اور وہ بھی کالی. اب کالی بلی جو ہے اس کے آگے سے گزر گئی. اب کالی بلی جو ہے وہ اس نے راستہ کاٹ دیا جناب. اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان پہنچے گا اور سفر کرنے سے رک گیا. بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب یہ واپس رک گیا, نہیں بھائی نہیں, کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا اب تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا, اگر گڑبڑ ہو جائے کوئی اگر یہ کام کیا تو. تو اب اس نے اس کام کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا. ہمارے معاشرے میں جہاں علم دین کی کمی کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں, بہت ساری بے شمار خرابیاں ہیں, ان میں ایک بدشگونی بھی ہے جس کو بدفالی بھی کہا جاتا ہے. جبکہ عربی میں اس کو طائرن طائرن طیارتن, یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں, طائرن طوائیں کے ساتھ طائرن طیارتن کہا جاتا ہے. عرب لوگ طائر طائر یعنی پرندہ, پرندے کو اٹھا کر اڑا کر اس سے فال لیتے تھے. اگر پرندہ سیدھی جانب کو چلا گیا تو کہتے بھائی آج کا دن تو اچھا گزرے گا, یہ اچھی فال ہے. اور اگر پرندہ جو ہے بائیں طرف اڑا تو آپ کہتے کہ جناب نہیں, یہ تو بدشگونی مطلب بری برا معاملہ ہوگا. اسی طرح کوے کے کائیں کائیں, بھائی کوا کائیں کائیں کرے گا, اس کی بولی یہی ہے. اب کوئل کی طرح تو بولے گا نہیں وہ, اب کوے کی کائیں کائیں سنی تو جناب اس سے بدفال لیتے ہیں. اس کے بعد مطلقاً بدشگونی کے لیے طائر طیر اور طیارہ کا لفظ استعمال ہونے لگا. تو اس کو یہ لفظ کہنے کی وجہ بیان کی کہ کوے کی کائیں کائیں سنی, یا پرندے کو اڑایا وہ سیدھی طرف گیا تو اچھا شگن لینا, الٹی طرف گیا تو برا شگن لینا. تو چونکہ پرندے سے اس کی نسبت ہے اس لیے اس کے لیے لفظ طائر طیر یا طیارہ استعمال ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا شگن لینے کے لیے پرندہ اڑانا, بدشگولی لینا اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے. یا ہمارے یہاں بھی اس کے کئی طریقے رائج ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ جناب لفافوں میں کچھ لکھ کر رکھ دیں گے اور طوطا چھوڑیں گے جناب, تو اب طوطا جو ہے وہ کوئی لفافہ اٹھائے گا اب جناب وہ کھولا تو یہ آپ کی قسمت کا حال ہے, تو یہ فال لینا. اب اگر برا نکلا تو وہ بولے بھائی اب تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ اس طرح کے فال لینے کے معاملات, تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمت اللہ ولی الطریقۃ المحمدیہ میں لکھتے ہیں, بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگن لینا مستحب ہے. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, اسلام میں نیک فال لینا یعنی اچھا شگن لینا جائز ہے اور بد فالی یعنی بد شگونی لینا حرام ہے. رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی بد فالی لینا برا شگن لینا شرک ہے, بد فالی لینا شرک ہے. یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا بد فالی لینا شرک ہے یعنی برا شگن لینا شرک ہے. پھر ارشاد فرمایا, ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ پر توکل کے ذریعے اسے دور کر دے, یعنی توکل بھروسہ اللہ پر رکھے. یہ نہیں کہ بھائی یہ ہو گیا اب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب تو میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ باری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں, بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا, عقیدہ تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے یا ان سے ضرر پہنچتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے, اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا, اور اسے شرک خفی کہتے ہیں جو کہ گناہ ہے. اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا, اگر اس کا اعتقاد و عقیدہ یہ کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ عز و جل کے سوا کوئی اور ذات ہے, اب ہمارا عقیدہ تو اسلامی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ عز و جل کی طرف سے, اب اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے جیسا کہ زمانے جاہلیت کے بعض کفار کا یہ عقیدہ تھا جو مشرک تھے کہ فائدہ پہنچانے والی اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے, تو اس نے شرک جلی کیا یعنی کفر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدشگونی لینا یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, عالمی بیماری ہے. مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگوں میں مختلف چیزوں سے ایسی ایسی بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر انسان سنے تو حیران رہ جائے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. آئیے اس کی چند مثالیں سنتے ہیں. مثلا کبھی اندھے لنگڑے یا ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے بدشگونی لی جاتی ہے, تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی لی جاتی ہے, کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفالی لیتے ہیں. جیسا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماہ صفر سے بدشگونی لیتی ہے, بدفالی لیتی ہے. اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہیں میرے پاس ماہ صفر کے حوالے سے, اور یہ بہت اہم ہے. لوگوں میں اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. آئیے ہاتھوں ہاتھ یہ سن لیتے ہیں. نحوست کی وجہ سے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں عوام الناس 13 تیزی کہتے ہیں، اور یہ 13 تاریخیں ابتدائی یہ بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے اور یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بھائی نیا کاروبار نئے شروع کرنا، کیونکہ اگر نیا کام شروع کیا سفر کے مہینے میں تو نقصان ہو جائے گا۔ سفر کرنے سے بچتے ہیں، ماہ سفر میں سفر کرنے سے بچتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لمبا سفر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض کم علم لوگ وہ شادیاں نہیں کرتے، بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے کہ اگر شادی کر دی بچی کی رخصتی کر دی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بڑا کاروبار وغیرہ ان ایام میں نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، میں اپنے گھر کے ایک کونے میں رہوں اور اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ ویسے تو جھاڑنا ہی چاہیے، گھر کے سامان کو بھی جھاڑنا چاہیے، برتن بھی جھاڑنے چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، لیکن ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس مہینے میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس کے گھرانے میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی منگنی کی ہو یا شادی کی بات کی ہو تو وہ ختم کر دیتے ہیں، بھائی اس گھر میں نہیں کرنی کہ ماہ سفر میں اس کے میت ہوئی تھی۔ 13 تیزی کے عنوان سے یہ عوام سفید چنے یا کابلی چنے اس پر فاتحہ بھی دلاتے ہیں۔ اب نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، قارے ثواب ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، تو یہ تو ہمیں ہر روز کرنا چاہیے، ہر کھانے پہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایصال ثواب تو یہ پورے 12 ماہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ایام میں جو بالخصوص ماہ سفر میں سفید چنے وغیرہ پر نیاز کرتے ہیں تو نیاز فاتحہ کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو یہ نیاز فاتحہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر خاص 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور یہ سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، اب یہ کانسیپٹ رکھ کر تو یہ بے بنیاد ہے، یعنی یہ بدشگونی ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے بھی ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کے اسی قسم کے وہمی خیالات تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، چنانچہ وہ لوگ بھی ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ عرب لوگ حرمت کی وجہ سے 3 مہینے یعنی ذی الحج، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ اسلامی سال کے، اس میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے تھے۔ یہ بڑے حرمت والے مہینے ہیں، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب وہ چونکہ ان 3 مہینوں میں رکے رہتے تھے، اب جب محرم ختم ہوتا، سفر شروع ہوتا تو یہ جنگ و جدل کی پابندیاں ختم ہوتی تو وہ نکل پڑتے اور لوٹ مار کرتے، لہذا سفر کے شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، راہزنی، جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا. جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، ظاہر لوٹ مار ہوگی تو قتل و غارت گری ہوگی، اور گھر برباد ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگن لیا، یہ برا شگن لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لوگ قتل ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہمارے گھر خالی ہو جاتے ہیں. اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہیں کیا. اب مسئلہ یہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار اس کو دیکھا تھا تو یہ ہو گیا، اب ہم اپنے اوپر نہیں غور کر رہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. نماز فجر تو پڑھی نہیں تھی، نماز فجر پڑھے بغیر گھر سے کام پہ نکلا. اب اگر راستے میں گھر سے نکلنے سے پہلے کسی کی چہرہ دیکھ لیا، اب کوئی معاملہ ہو گیا، یار صبح صبح اس کی شکل دیکھی تھی، تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہو. یہ بھی ہوتا ہے، اٹھ کے آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں. نماز فجر تو پڑھی نہیں تھی، تو جو اصل وجہ تھی اس کو اس پہ غور ہی نہیں کیا. اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا ہوتا، اس کام سے خود کو باز رکھا ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. انہوں نے اس کو تو دیکھا نہیں، بلکہ اس مہینے کو منحوس قرار دیا کہ بھئی سفر میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے. محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے، یعنی سفر کے مہینے کو، بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں مائے سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، لا سفر، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے. اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے بھی ایک عجیب لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی طبقہ ہوتا ہے جو اہل علم لوگوں سے دور ہوتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ قوی ماہ سفر کے آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا آخری بدھ ہندوستان میں اور اب پاکستان میں بھی بہت منایا جاتا ہے. لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ آپ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ دلیل دیتے ہیں. یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں تو یہ سفر کے آخری ایام جو تھے، ان دنوں میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، اور وہ باتیں خلاف واقع ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں اترتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جو کہ سب کی سب بے ثبوت و بے اصل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. انشاءاللہ عزوجل مدنی ماحول میں رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علم والوں کی صحبت میں رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اجتماعات میں آتے رہیں گے، تو بڑی بڑی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، نصیب ہوں گی. آخر میں دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار سنتے ہیں اور اپنے اس پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم کرتے ہیں. قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں, یعنی بچیاں کافی تھیں. چچا جان کے یہاں 7, بڑے بھائی کے یہاں 9, اور میری شادی ہوئی تو اتفاق سے میرے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی. سب کو تشویش ہونے لگی, اور آج کل عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کہیں کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا, بندش تو نہیں کرا دی کہ جناب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہی نہیں ہو, ایسا کوئی عمل تو نہیں کرا دیا. میں نے نیت کی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. میرے مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا, اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال. الحمدللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے کی برکت سے میرے یہاں مدنی منے کی آمد ہو گئی. نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کے یکے بعد دیگرے 2 مدنی منے مزید ہوئے. اللہ کا کرم دیکھیے, 30 دن کے مدنی قافلے کی برکت سے صرف مجھ تک یہ محدود نہ رہی, ہمارے خاندان میں بھی جو اولاد نرینہ سے محروم تھے سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منے پیدا ہوئے. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عزوجل میں دعوت اسلامی کے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوششیں کر رہا ہوں. آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب, آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب, مدنی منے ملے قافلے میں چلو. کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری, کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری, منے منی ملے قافلے میں چلو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر پر استقامت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.